اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنت دوزخ، یہ پیج نمبر ہے جی 68، کتاب ہے قلندر شعور، ٹاپک ہے جنت دوزخ. جنت میں وہ لوگ رہیں گے جنہوں نے آسمانی کتابوں کی تعلیمات کو اس طرح سمجھا جس طرح پیغمبروں نے سمجھا ہے. نوٹ کریں، جنتی ہونے کا سارے ایک دوسرے کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، دعا گو ہیں کہ خدا تمہیں جنت دے. کچھ فوت ہو جاتا ہے تو ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ تو اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرنا. لیکن یہاں قانون کیا کہہ رہا ہے، اصول کیا کہہ رہا ہے، عقل کیا کہہ رہی ہے کہ ہم جنت میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ کیا فرمایا کہ جنت میں وہ لوگ رہیں گے، یہ قلندر شعور بتا رہا ہے. قلندر شعور اس چیز کو جانتا ہے کہ جنت میں، جنت کسے کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ، ہم لوگ سمجھتے ہیں جنت ایک مقام ہے، جیسے کوئٹہ، جیسے کشمیر وغیرہ. نہیں، جنت اصل میں آپ کی ذہنی کیفیت ہے یا روحانی کیفیت. اگر ہمارے ذہن میں یہ بات واضح ہو جائے کہ ہمیں کیفیت کو کے حصول کے لیے کوشاں رہیں، ایک ایسی کیفیت جو ہمیشہ رہنی ہے. یہ اللہ نے فرمایا قرآن میں، وَخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. جہنمیوں کے لیے کہا گیا کہ وہ خالدین فیہا، وہ جہنم میں رہیں گے، لیکن جنتیوں کے لیے کہا گیا وہ خالدین فیہا ابدن. اب جنت میں وہ لوگ رہیں گے جنہوں نے آسمانی کتابوں کی تعلیمات کو اس طرح سمجھا جس طرح پیغمبروں نے سمجھا. اندازہ کریں کیا فرمایا کہ جنت میں صرف وہ لوگ رہیں گے جنہوں نے، یہ جملہ میں بار بار کیوں ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ جملہ میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے سارے بنے ہوئے جو تصورات ہیں جن کو حضور قلندر بابا اولیاء نے خرافات کہا ہے، آپ ان کو پلیز توجہ دے کے درست کر لیں. جنت میں جانا ہے تو آپ کو قرآن کی تعلیمات کو، یا آپ جس بھی کتاب کو بلیو کرتے ہیں اس کتاب کی تعلیمات کو اس طرح سمجھنا ضروری ہے جس طرح اس کا لانے والا یا اس کے ڈیلیور کرنے والے پیغمبر نے سمجھا. اگلا جملہ دیکھیں کہ جنت میں، جنت کے باسی وہ لوگ ہوں گے جن کے سروں پر اللہ نے اپنا دست شفقت رکھ دی ہے، جن لوگوں کے اوپر اللہ نے اپنا دست شفقت رکھ دیا ہے وہ اللہ کے دوست ہیں. یعنی آپ کے اندر اللہ کی دوستی کا ایک جذبہ نمایاں ہوگا، ایک جذبہ ہونا ضروری ہے. جن لوگوں کے اوپر اللہ نے اپنا دست شفقت رکھ دیا ہے اور وہ اللہ کے دوست ہیں، چونکہ اللہ خوف، غم، پریشانی سے بے نیاز ہے، اس لیے اللہ کے دوست میں اللہ کی صفت کا عکس نمایاں ہو جاتا ہے. غور کریں, دیکھیں یہ ہم جملے روٹین میں پڑھتے ہیں, آنکھوں پہ ہمارے جو غم کی پٹیاں بندھی ہوئی ہیں وہ ہمیں یہ جملے پڑھنے تو دے رہی ہیں لیکن سمجھ تک نہیں جانے دے رہی. آپ اس جملے پہ غور کریں کہ جب اللہ خوف غم پریشانی سے بے نیاز ہے, اور اگر میں اس سے دوستی کر لوں گا تو کیا میں خوف غم اور پریشانی سے آزاد نہیں ہو جاؤں گا؟ اب غور کریں کہ کتنا سمپل جملہ ہے, لیکن ہم لوگ اس جملے کو صرف سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, بار بار سن رہے ہیں, بار بار پڑھ رہے ہیں, لیکن یہ سمجھ نہیں آ کے دے رہا, ہمارے اندر نہیں اتر رہا کہ اللہ خوف غم اور پریشانی یہ تین چیزوں سے اگر اللہ آزاد ہے اور میں اللہ کا دوست کیسے ہو سکتا ہوں اگر میں ان تین چیزوں میں گرفتار ہوں. اگر میں خوف غم اور پریشانی میں مبتلا ہوں تو کیا میری اللہ کے ساتھ دوستی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اللہ کو تو یہ چیزیں پسند ہی نہیں ہیں. اللہ نے خود اپنے لیے اگر پسند کی ہوتی, اللہ خود یہ ان چیزوں کو سرا رہا ہوتا. یہاں ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ اللہ کے سامنے جب جاؤ رو کے بات کرو, ہمیں تربیت یہ دی گئی کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو گڑ گڑاؤ رو. یہ کیسی بات ہے؟ اب ماں بچے کو خوش دیکھ کر خوش ہوتی ہے یا کہ اس کو روتا ہوا دیکھ کر خوش ہوگی؟ ہم لوگ اس چھوٹی سی بات کو توجہ نہیں دے پا رہے, نہ سمجھ رہے ہیں, نہ سمجھنا چاہ رہے ہیں. جب تک ہم اس کیفیت کو سمجھ کے شعوری طور پہ اپنے خوف اپنے غم اور اپنی پریشانی سے باز آنے پہ تل نہیں جائیں گے. کیوں؟ تاکہ ہماری اللہ سے دوستی ہو سکے. یا اگر ہم اللہ کے دوست ہیں خود کو محسوس کریں تو کیا ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم یہ چیزیں جو ہمارے دوست کو ناپسند ہیں ہم ان کو اپنائے رہیں؟ اس لیے اللہ کے دوست میں اللہ کی صفت کا عکس نمایاں ہو جاتا ہے, اور اسے نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. اور جو لوگ اللہ کے دوست نہیں ہیں جنت کی فضا انہیں کبھی قبول نہیں کرے گی. یہ مارک کر لیں اس جملے کو, صاف لکھا ہوا ہے, صاف لکھا ہوا ہے. انہوں نے کسی کیا کہتے ہیں لیت و لال یا رعایت سے کام نہیں لیا, کوئی لفاظی نہیں کی, سلیس اردو میں لکھا ہے. اور جو لوگ اللہ کے دوست نہیں ہیں جنت کی فضا انہیں کبھی قبول نہیں کرے گی, اور وہ دوزخ کا ایندھن ہوں گے. اگر کسی کے اندر خوف اور غم ہے تو وہ اللہ کے بیان کردہ قانون کے مطابق اللہ کا دوست نہیں ہے. اور جو بندہ اللہ کا دوست نہیں ہے جنت اسے رد کر دے. سمپل سی بات ہے, دیکھیں نا کہ آپ دو افراد آپس میں دوست ہیں, تو اگر کوئی ایک صاحب کسی ایک کے ساتھ دوستی نہیں رکھتا تو وہ دوسرا اس کو کیسے دوست مان لے گا؟ مثلا جیسے میں اور ڈاکٹر صاحب بہت اچھے دوست ہیں, اب اگر کوئی بندہ جو ڈاکٹر صاحب کا دوست نہیں ہے, ظاہرہ دشمن ہے پھر اس کا مطلب دوست نہیں ہے, تو اب وہ آ کے مجھ سے دوستی کرنا چاہے تو میں کیسے مان لوں گا, اس کو قبول کر سکوں گا؟ میری اور ڈاکٹر صاحب کی دوستی کا اخلاقی تقاضا ہے کہ میں اس سے دوستی نہ کروں, ہاں یا نہیں؟ اگر میں اللہ کا دوست نہیں ہوں تو جنت مجھے کیسے قبول کر لے گی؟ یہ اتنی سمپل لاجک. دیکھیں عام طور پہ ہم اس پیراگراف کو جب آپ لوگوں نے یہ کتاب پڑھی ہوگی یا آج تک لوگ پڑھ رہے ہیں وہ اس کو رسمن پڑھ کر گزر جاتے ہیں ان جملوں کو، حالانکہ یہی تو جملہ ہے جس پہ رک جانا چاہیے آپ کو. اس کے علاوہ کوئی کتاب میں سے باقی کوئی لاجک ساری چیزیں بعد کی بات ہے. پہلے بنیادی جملہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ سے دوستی کرنی ہے تو جنت بھی آپ کی ہے، ورنہ تو بھائی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں سوائے اللہ کے ہے کیا؟ سب اللہ ہی اللہ ہے. تو جب اللہ ہی اللہ ہے تو اللہ سے دوستی کر لو بھائی، کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے اس جیسی کیفیات اپنے اوپر طاری کر لو. اللہ کی کیا کیفیت ہے؟ اللہ کا ذہن نیوٹرل ہے، اللہ خدمت کر رہا ہے، یعنی اپنے جو کام اس نے ذمے لے لیے ہیں وہ پورے کر رہا ہے. اس میں وہ اپنی مخلوق کو، چونکہ اس کی تخلیق ہے، اس سے پیار کرتا ہے. اگر آپ کے اندر اللہ کی طرز پیدا ہو گئی تو کیا آپ کو اللہ کی مخلوق بری لگے گی؟ ہرگز نہیں. آپ ہر چیز کو اللہ کی تخلیق سمجھ کے اس کو اللہ کی نظر سے دیکھنا تو سیکھیں. اب چلیں یہاں پہ سارے ہی ولی اللہ بننے اور یہ بنیادی بات جو ہے یہ سمجھنے پہ ہم راضی نہیں ہیں. سمجھ لیتے ہیں وقتی طور پہ، ابھی آپ سنتے ہوئے اپنے دلوں میں سوچ رہے ہیں کہ بات تو صحیح ہے، ابا نے بات صحیح کہی ہے. یہی ہوتا ہے کہ حضور مرشد کریمہ بات فرماتے ہیں، ابا نے خود کئی دفعہ اس چیز کا تذکرہ کیا ہے، گلا تو میں نہیں کہوں گا کہ کیا، لیکن انہوں نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ لوگ آتے ہیں میرے سامنے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، باہر جائیں سن کے پنڈال سے پوچھو کیا کہا، کہتے ہیں بھی بڑی اچھی تقریر تھی. بھی کیا کہا؟ تقریر بڑی زبردست کی تھی. او بھائی کہا کیا؟ وہ تو پتہ نہیں. یہ اندازہ کریں، یعنی یہ ہمارا رویہ ان کے سامنے بیٹھ کے تقریر سننے کے بعد ہے. کتاب پڑھنے کا کیا ہے؟ ہاں ہم نے کتاب پڑھی ہے، ہاں جی میں اکیڈمی بھی جاتا ہوں، میں نے اکیڈمی میں بھی پڑھی ہے. اسی بات کا غرور ہمارے اندر اتنا ابھرا ہوا ہے کہ ہم جناب، میں کلندر شعور اکیڈمی کا اسٹوڈنٹ ہوں، 4 سال میں نے کتاب پڑھی ہے. تو کیا آپ اللہ کے دوست بن گئے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. تو آنسر ہے کہ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم ان باتوں کو اپنے اندر گہرائی میں نہیں اتار لیتے، معافی چاہتا ہوں میں نے اس پیراگراف پہ زیادہ اصرار کرنے بیٹھ گیا، لیکن بات وہی ہے کہ یہ بات آپ اپنی عقل سے، اپنے جذبات سے، اپنی لاجک سے، اپنے وجدان سے خود طے کر لیں کہ کیا یہ بات درست ہے یا نہیں. ہمیں اللہ کی دوستی اگر نصیب نہیں ہوگی تو کیا جنت ہمیں اجازت دے گی اپنے پاس آنے کی؟ اور اللہ کی دوستی کیا ہے؟ کہ ہمیں اندر اللہ کی صفات ہونی چاہیے. اللہ کی صفت کیا ہے؟ کہ اللہ خوف، غم اور پریشانی سے آزاد ہے، تو ہم کیوں نہیں؟ یہاں پہ آج ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیجئے کہ شیطان جو ہے وہ آپ کو صرف اس لیے، وہ صرف ناخوش کرنا چاہتا ہے. جہاں آپ کے اندر، ابا نے یہ بھی جملہ ارشاد فرمایا کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے، اس کا مطلب کہ شیطان نے اس کو بہکا دیا. آپ کو شیطان کی آئیڈینٹیفیکیشن انہوں نے بتا دی کہ جہاں آپ پریشان ہوئے فوراً سمجھ جائیں کہ یہ شیطان پر مار رہا ہے. یہ جملہ حضور مرشد کریم نے کتنی دفعہ، کتنی کتابوں میں، کتنی تقریروں میں فرمایا، لیکن ہمارے پلے نہیں پڑ رہا، ہم پھر بھی پریشان. آپ کہہ رہے ہیں تو کہتے رہیے. اب بات اگلا ٹاپک کرتے ہیں، توکل اور بھروسہ. پیچھے بات چل رہی تھی استغنا کی، یہ پورا چیپٹر چونکہ استغنا کا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ سے ایک تعلق बना लें। तवक्कल और भरोसा, आम हालात में जब इस्तग़ना का तज़किरा किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह के ऊपर कितना तवक्कल और भरोसा है। यानी देखें, हम लोग क्या करते हैं कि इस्तग़ना का जिक्र आए तो कहते हैं इसका अल्लाह पे कितना भरोसा है, ये अल्लाह पे कितना तवक्कल करता है। अब ये सुनिए ज़रा कि तवक्कल और भरोसा कमोबेश हर आदमी की जिंदगी में दाखिल है। ये तवक्कल और भरोसा किस पे है वो एक अलहदा बहस है। हर आदमी दूसरे पे किसी न किसी चीज पे तवक्कल और भरोसा रखता है। तवक्कल और भरोसा हर आदमी की जिंदगी में दाखिल है, लेकिन जब हम तवक्कल और भरोसे की तारीफ करते हैं तो हमें बजुज इसके कुछ नजर नहीं आता कि हमारी दूसरी इबादात की तरह ये तवक्कल और भरोसा भी लफ्जों का एक खुशनुमा जाल है। ये सुन लिया आपने, इस जुमले को अंडरलाइन कर लीजिए, दूसरी इबादात की तरह तवक्कल और भरोसा भी लफ्जों का एक खुशनुमा जाल है। तवक्कल और भरोसे से मुराद यह है कि बंदा अपने तमाम मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दे, लेकिन जब हम फिल अमल जिंदगी के हालात का मुशाहिदा करते हैं तो ये बात महज लफ्जी और गैर यकीनी नजर आती है। और ये एक ऐसी बात है कि हर आदमी की जिंदगी में इसका अमल दखल है। यानी तवक्कल का असल मतलब है कि बंदे के तमाम मामलात अल्लाह के हवाले हो। अब यहां पे बड़ा कंफ्यूजन आ जाता है कि हम हाथ पैर तोड़कर बैठने को अल्लाह पे छोड़ना कहते हैं। नहीं, असल में मामलात में जिद्दोजहद और कोशिश आपने करनी है, नतीजा अल्लाह पे छोड़ना है। याद आया ये जुमला सिलसिले के कवायद जवाबत में शामिल है कि आप जिद्दोजहद और कोशिश पूरी करेंगे लेकिन नतीजा अल्लाह पे छोड़ के चलेंगे। लेकिन जब हम फिलअमल जिंदगी के हालात का मुशाहिदा करते हैं तो ये बात महज लफ्जी और गैर यकीनी नजर आती है। ये महज लफाजियां हैं, लफ्ज बोले जा रहे हैं। कौन कह रहे हैं? हजूर मुर्शिद करीम फरमा रहे हैं, जब मैं अपनी निजी गुफ्तगू में कभी ये जुमला इस्तेमाल करूं कि ये सब इबादात और ये लफ्जी जाल हैं, कोई तो लोग आगे से बुरा मना जाते हैं, कहते हैं कि ये तू अपने पास से क्या उल्टी सीधी बातें करते है, अब्बा ने तो कभी कोई ऐसी बात नहीं की। ये कहा किसने लिखा है कि तवक्कल और भरोसे की तरह ये लफ्जों का खुशनुमा जाल है, दूसरी इबादात की तरह। देख लीजिए, अब बड़े धीमे सुरों में उन्होंने हकीकत बयान कर दी है। हर आदमी की जिंदगी में इसका अमल दखल है और हर आदमी कुछ इस तरह सोचता है कि इदारे का सेठ या मालिक अगर मुझसे नाराज हो गया तो मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया जाऊंगा। देखें जरा, अब इस सोच में गलती क्या है? गलती यह कि वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहा। मालिक की मर्जी के मुताबिक चलना जरूरी है ताकि मालिक की जो काम मालिक को चाहिए वो काम करेंगे तो मालिक सेट रहेगा, लेकिन हम काम पे ध्यान नहीं दे रहे। उसकी मालिक की मर्जी और उसके लिए फिक्रमंद है कि आप अपने काम पे ध्यान दें। नहीं, हमारी अप्रोच में ये गलती देखें कैसे वाजे करती कि अगर वो मुझसे नाराज हो गया तो मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया जाऊंगा, या मेरी तरक्की नहीं होगी, या तरक्की तनजली में तब्दील हो जाएगी। और ये बात भी हमारे सामने कि जब किसी काम का नतीजा अच्छा मुरतब होता है तो हम कहते हैं ये नतीजा हमारी अकल, हमारी हिम्मत, हमारी फहम, हमारी फिरासत से मुरतब हुआ। यानी दूसरी गलती क्या करते हैं कि हम बात को اپنی طرف لے آتے ہیں. اس قسم کی بے شمار مثالیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بہت سے کام کہ بندے کا اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ محض مفروضہ ہے. جس بندے کے اندر توکل اور بھروسہ نہیں ہوتا اس کے اندر استغنا بھی نہیں ہوتا. یعنی توکل اور بھروسے کے بعد آتا ہے استغنا. توکل اور بھروسہ اصل میں کیا ہے؟ ایک خاص تعلق ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان قائم ہے, اور جس بندے کا اللہ کے ساتھ یہ تعلق قائم ہو جاتا ہے اس کے اندر سے دنیا کا لالچ نکل جاتا ہے. ایسا بندہ دوسرے تمام بندوں کی مدد اور استعانت سے بے نیاز ہو جاتا ہے. وہ یہ جان لیتا ہے کہ اللہ کی صفات یہ ہیں کہ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, اللہ اپنی مخلوق سے کسی قسم کی احتیاج نہیں رکھتا, اللہ نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے, اللہ کا کوئی خاندان بھی نہیں ہے. تو ان صفات کی روشنی میں جب ہم مخلوق کا تجزیہ کرتے ہیں تو یہ جان لیتے ہیں کہ مخلوق ایک نہیں ہے, مخلوق ہمیشہ کثرت سے ہوتی ہے, مخلوق زندگی کے اعمال و حرکات پورے کرنے پر کسی نہ کسی احتیاج کی پابند ہے. یہ بھی ضروری ہے کہ مخلوق کسی کی اولاد ہو, اور یہ بھی ضروری ہے کہ مخلوق کی کوئی اولاد ہو, مخلوق کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا کوئی خاندان ہو. اللہ کی بیان کردہ ان پانچ جنسیوں میں جب کلندر شعور تفکر سے کام لیا جاتا ہے تو یہ راز منکشف ہو جاتا ہے کہ اللہ کی بیان کردہ پانچ صفات میں سے مخلوق محض ایک صفت میں اللہ کی ذات سے براہ راست تعلق قائم کر سکتی ہے. کر سکتی ہے, ہونا ضروری نہیں ہے, کرنا آپ کی مرضی پہ ہے, آپ کی سکت پہ ہے. کر سکتی ہے. مخلوق کے لیے یہ ہرگز ممکن نہیں کہ وہ کثرت سے بے نیاز ہو جائے. مخلوق اس بات پر بھی مجبور ہے کس کی اولاد ہو یا کسی کی اولاد ہو, مخلوق کا خاندان ہونا بھی ضروری ہے. اللہ کی پانچ صفات میں سے چار صفات میں مخلوق اپنا اختیار استعمال نہیں کر سکتی. صرف ایک حیثیت میں وہ اپنا اختیار اس طرح سے ایکسرسائز کر سکتی ہے کہ وہ اللہ کی اس صفت سے ہم رشتہ ہو سکتی ہے, اور وہ صفت ہے تمام وسائل سے ذہن ہٹا کر اپنی ضروریات اور احتیاج کو اللہ کے ساتھ وابستہ کیا جائے. یعنی سوچا یہ جائے کہ مجھے ضرورت, مجھے بھوک کس نے لگائی؟ اللہ نے. تو اس بھوک, اگر اللہ نے بھوک لگائی تو کیا وہ اس کا انتظام نہیں کرے گا, اس کی سیرابی کا, اس کو پورا کرنے کا کے لیے وسائل نہیں عطا کرے گا؟ یہ کیسی بات ہے؟ اللہ آدھے کام تو نہیں کرتا. تمام وسائل سے ذہن ہٹا کر, وسائل سے ذہن ہٹانا ہے مسائل سے نہیں, مسائل کو آپ نے حل کرنا ہے. مسائل, ہاں یہ نہ کہہ دیجئے کہ جی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وسائل نہیں ہے. نہیں, وسائل سے تو ذہن ہٹانا ہے تو مسائل سے خود بخود ذہن ہٹ جائے گا. باقی جو کام ہے کرنے کے وہ آپ ہی کو کرنے. اب اس کیچ کو جس دن جس نے سمجھ لیا, یہ کیچ 22 ہے, سال بھی 22 ہے, تو آپ اس گیم کو سمجھ جائیں گے کہ کس طرح سے مسائل کاموں کو پورا کرنا ہے لیکن وسائل میں پریشان نہیں ہونا. بندے کے اندر اگر مخلوق کے ساتھ احتیاجی عوامل کام کر رہے ہیں, یعنی کہ اگر بندے کے ذہن میں ہے کہ میری یہ حاجت یہ بندہ پوری کرے گا, میری ماں پوری کرے گی, حالانکہ کرتی ہے ماں ہی ہے, یہ میرا باپ پوری کرے گا, کرتا باپ ہے, لیکن آپ کی توقع نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کریں گے. فرض کریں وہ نہیں کرتے, پھر کیا کریں گے آپ؟ یتیم و یسیر بن کے بیٹھے رہیں گے, یہ غلط ہو جائے گا. آپ کو پھر خود کوشش کرنا ہوگی. جب آپ ان پہ بھروسہ نہیں کریں گے وہ خود کریں گے, کیونکہ اللہ کا نظام حرکت میں آ جائے گا. بندے کے اندر اگر مخلوق کے ساتھ احتیاجی عوامل کام کر رہے ہیں تو وہ توکل اور بھروسے کے اعمال سے دور ہے. روحانیت کے راستے پر چلنے والے مسافر کو اس بات کی مشق کرائی جاتی ہے کہ زندگی کے تمام تقاضے, زندگی کی تمام حرکات و سکنات جب شاگرد درو بست پیر و مرشد کے سپرد کر دیتا ہے. اب یہ سپردگی فزیکل ہوتی ہے یا ذہنی ہوتی ہے؟ یہ ذہنی خود سپردگی ہوتی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی تمام ضروریات کا کفیل ہو جاتا ہے. اب یہ الہی قانون چلتا ہے. پھر اس کی ضروریات کی تکمیل یا اس کی کفالت اللہ کیسے کرتا ہے؟ یہ پیر و مرشد کا تصرف اور اختیار کام کرتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ایک دودھ پیتے بچے کے کفیل اس کے ماں باپ ہوتے ہیں. جب تک بچہ شعور کے دائرے میں داخل نہیں ہوتا, ماں باپ 24 گھنٹے فکر میں رہتے ہیں کہ گھر کا دروازہ نہ کھلے, کہ بچہ باہر نکل جائے گا, سردی ہے تو بچے نے کپڑے کیوں اتار دیے, سردی لگ جائے گی, کھانا وقت پر نہیں کھایا تو ماں باپ پریشان ہے کہ بچے نے کھانا کیوں نہیں کھایا, بچہ ضرور سے زیادہ سو گیا تو اس بات کی فکر کہ کیوں زیادہ سو گیا, نیند کم آئی تو یہ پریشانی کہ بچہ کم کیوں سویا. ہر شخص جو پیدا ہوا ہے, جس کی اولاد ہے, جس نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھا ہے, وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ بچے کی تمام بنیادی ضروریات کے کفیل اس کے ماں باپ ہوتے ہیں. اور یہ کفالت اس طرح پوری کی جاتی ہے کہ جس کا تعلق بچے کے اپنے ذہن سے قطن نہیں ہوتا. اب بچے کے ذہن سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, بچے کے جسم سے ہے. اس فرق کو نوٹ کریں. چونکہ شاگرد, مرید یا چیلا, پیر و مرشد, مراد یا شیخ یا گرو کی روحانی اولاد ہوتا ہے, اس لیے وہ مرید کی دینی, دنیاوی, روحانی ہر طرح کی کفالت کرتا ہے. اب جیسے جیسے کفالت بڑھتی ہے, پیر و مرشد کا ذہن مرید کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے. یہ ہے پیر و مرشد کا ذہن یا طرز فکر حاصل کرنے کا اصل گر. کیا؟ کہ مرید اپنے مراد کی طرف متوجہ رہے یا اپنے آپ کو اس کے اوپر, اس کو اپنی احتیاجات کا کفیل مان لے. اور جیسے جیسے یہ کفالت بڑھے گی, جیسے جیسے اس کو یہ احساس ہوگا مرید کو کہ میرا کفیل, میرا مرشد ہے, اس کے اقدامات سے میری کفالت ہو رہی ہے, زبانی جمع خرچ نہیں, سچ مچ محسوس کرے کہ میرے یہ سارے کام میرے پیر و مرشد کے نتیجے میں سرزد ہو رہے ہیں, تو کیا ہوگا؟ وہ کفالت بڑھتی جائے گی. اور جب شیخ مرید کی کفالت کرتا ہے تو مرید کا لاشعور یہ بات جان لیتا ہے کہ جو بندہ میری کفالت کر رہا ہے اس کا کفیل اللہ ہے. غور کریں, یعنی پہلے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتا ہے کہ میں اپنی اماں کا دودھ پی رہا ہوں تو میں میری رب ہے. لیکن رفتہ رفتہ جب وہ اس کا شعور بڑا ہوتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میری ماں کا بھی کوئی کوئی کھلانے والا ہے, وہ کہتا ہے میرا باپ کھلاتا ہے اس کو. پھر وہ اور شعور بڑھتا ہے, اسے پتا چلتا ہے میرے باپ کو بھی تو کوئی کھلا رہا ہے, کہ پیسے کون دے رہا ہے؟ جی اس کا باس دے رہا ہے. تو باس کو کون دے رہا ہے؟ یہ اس طرح سے جب بچہ درجہ بدرجہ سوچنا سیکھ لیتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی کہ سارا نظام اللہ چلا رہا ہے. اسی طرح جب ایک بندہ مرید ہو کر اپنے پیر و مرشد کی کفالت میں آ جاتا ہے, رفتہ رفتہ اس کا ذہن, اس کا مراد, اس کا شیخ جو ہے, اس کا پیر و مرشد جو ہے, وہ اس کا ذہن آزاد کرتا ہے, خود اس کی توجہ دلاتا ہے کہ اللہ کر رہا ہے, اللہ کر رہا ہے, اللہ کر رہا ہے. پھر جب اس کا ذہن اللہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کو اپنا کفیل جاننے لگتا ہے. تو رفتہ رفتہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا ذہن آزاد ہو جاتا ہے. کلندر شعور کیا ہے؟ آزاد طرز فکر، تو اس کی تمام ضروریات اور تمام احتیاجات اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہو جاتے ہیں. یہاں رک جاتے ہیں، کافی ہے جی؟ جی کوئی سوال پوچھنا ہو تو فرما دیجیے.
سوال ہے، اجازت ہے بھائی جان؟
جی جی، میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ جی پوچھیں.
سر یہ نا، یہ تقریباً میرا نا پرسنل ہے، اس میں ایک چھوٹی سی بات، یہ میں نے اس چکر میں بڑی دیر پھنسا رہا ہوں. تقریباً آج سے 2-3 سال پہلے نا میں نا ہر چیز میں نا یہ کہتا تھا کہ نا کھانا مجھ نے دیا ہے، روٹی بھی اپا نے دی ہے، سو رہا ہوں اپا نے سلایا، جاگ رہا ہوں تو اپا نے جٹایا. تو میرے جو دوست ہیں نا جو قدر میرے قریبی، وہ مجھے کہتے تھے یار تو شرک کرتا ہے، یہ تو اس طرح نہ کیا تھا. پھر میں نے یہ آتا سوچنا شروع کیا، میں نے کہا یار یہ تو بات ہے نا، اس طرح بھی نہ میں کیا کروں. لیکن پھر میرے کسی دوست نے کہا یہ نا جو تیرا دوسرا خیال ہے وہ تیرا نا وہ ہے، تجھے نا شیطان بہکاتا ہے. یہ جو پہلے والا خیال تھا نا ابا والا، بھی ہر چیز پھر مرشد کر رہے ہیں، اس کے اوپر قائم ہو جاؤ بس.
آپ نے یہ پیراگراف آج پڑھا؟
ہاں جی آج کلیئر ہو گیا سر.
کلیئر ہو گیا؟
ہاں جی.
کہ اصل میں یہ ذہنی ارتباط ہے اور مرشد اقدامات کرتا ہے. مثلا آپ سے کہا، مثلا مجھے کہا کہ آپ پشاور چلے جائیں، مجھے کہا کہ یا آئیو یا قیوم پڑھے، غور کریں. اب میں نے یہ دو اقدام پہ عمل کیا، ٹھیک ہے؟ اب اللہ نے جو بھی رزلٹ دیے، اس کے محنت کون کر رہا تھا، بھاگ دوڑ کون کر رہا تھا، ظاہر ہے آپ ہی کو کرنی ہے نا.
جی سر.
اب یہ اوور ایگزیجریشن کر رہے تھے آپ، آپ جو کر رہے تھے وہ تھوڑا سا اوور ڈوئنگ ہو رہی تھی. یہ اصل میں وہ ہم ایک فرار سے بھاگتے ہیں تو دوسری فرار میں پھنس گئے. کیا ہوتا ہے کہ بھی اللہ کر رہا ہے، اللہ کر رہا ہے، اللہ کر رہا ہے، اللہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو سمجھنے کے بجائے اپنے ہاتھ کا توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اسی طرح جب کہا جاتا ہے کہ بھئی پہلے آپ پیر و مرشد کی کفالت کو سمجھو، آپ کہتے ہیں میں کیا کیسے سمجھوں؟ او بھائی آپ نے اپنی اماں کی کفالت کو کیسے سمجھا تھا؟ آپ ہر وقت اماں اماں کرتے تھے، ذہن میں ہوتا تھا کہ مجھے بھوک لگے گی میں گھر جاؤں گا کھانا اماں دے گی، ہاں یا نہیں؟
صحیح ہے سر.
اب اسی طرح جہاں کوئی ضرورت ہو تو آپ نے ذہنی رابطہ رکھنا ہے، ذہنی ذہنی ذہنی. یہ کالی اور فیلی قسم کا تعلق جو ہے یہ غلط ہو جاتا ہے. اسی کے لیے دنیا سناتی ہے، مجھے کیوں نہیں سنا سکا کوئی؟ اس لیے کہ میں اپنی جان مار رہا تھا. ابا نے کہا کہ جا کے کام کریں، ابا نے یہ تھوڑی کہا کہ وہاں جا کے لیٹ جائیں اور میں کروں گا، یہاں سے بھیجوں گا تمہیں چیک. کہا ابا نے کہیں ایسا؟ ارے بھائی ہم بات کو نہیں سمجھتے، ابا کہہ رہے ہیں یہ کام کرو، ہم کہتے ہیں ابا کریں گے. ارے بھائی اللہ کے واسطے بات کو درست انداز میں سمجھنا ضروری ہے نا، وہ ہمیں سیکھنا ہے. یہ کلندر شعور پڑھنے کا اصل مقصد کیا تھا؟ کہ ہم بات کی تہ تک پہنچ جائیں، یعنی کوشش ہے پہنچ سکیں. اگر اللہ پہنچا دے تو میں سمجھتا ہوں بڑا کرم ہو گیا. اب اللہ نے کرم کیا کہ ہم پڑھنے بیٹھ گئے، یہ اللہ نے ہمارے اندر صلاحیت کس نے دی، یہ جذبہ کس نے دیا، یہ توفیق کس نے دی؟ اللہ نے دی، فیصلہ کس نے کیا؟ ہم نے کیا کہ جی پڑھنی ہے. غور کریں کیا پڑھنی ہے، مرشد کا ذہن پڑھنا ہے. اب مرشد کریم کا ذہن ہم دن سمجھنے لگ گئے، یہ ہے کہانی. جب ذہن سمجھ لیں گے تو اس کو اپنا لیں گے، یہ ہے کل ٹوٹل کلندر شعور.
اچھا سر اس میں ایک اور ہے تجربہ، پتہ نہیں میرا صحیح ہے غلط، لیکن آپ سے نا تھوڑی سی وہ ریکٹیفیکیشن کی ضرورت ہے. یہ جب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ آپ کو انسپریشن ہوتی ہے ساری، یہ بھی تو اپا کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے ساری.
کیا چیز؟
کہ اپا خود جیسے میں کوئی کام پہ جا رہا ہوں تو مجھے یہ راستے میں ایک انسپریشن ہوئی، یہ کوئی خیال آیا ہے، کہ یار یہ اس طرح نہ اس طرح ابا نہیں چاہتے کریں بھی.
ایک لفظ آپ نے سنا میں نے عرض کیا آپ سے کہ اوور ڈوئنگ. مجھے بتائیں کھانا کم کھانا برا ہے تو کیا زیادہ کھانا اچھا ہے؟
نہیں سر.
ہر چیز میں ایک توازن اور اعتدال ضروری ہے یا نہیں؟ ہر چیز کی اپنی معین مقدار ہے, ٹھیک ہے؟ صرف ایک اللہ کی کوئی معیار نہیں ہے, کوئی مقدار نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ باقی تو ہر چیز مخلوق ہونے کے ناطے ہر چیز ہماری سوچوں کی مقداریں ہیں. آپ کہتے ہیں صرف چیزوں کی مقداریں, میں نے آج کیا لفظ بولا کہ ہماری سوچوں کی بھی مقداریں ہیں. اگر آپ کسی بھی سوچ کو ضرور سے زیادہ کریں گے تو وہ بھی شر ہے. یہ قرآن نے کہا ہے وہ من شر ما خلق, تو نے جو کوئی تخلیق کیا اس کے شر سے بچا. کیا مطلب ہے؟ اب پیر و مرشد بھی تو تخلیق ہے, آپ خود بھی تخلیق ہیں. اب پیر و مرشد کے لیے آپ شر ہیں اور آپ کے لیے خدا نہ کرے, خدا نہ کرے اگر آپ غلط کر رہے ہیں, غلط طریقے سے سوچ رہے ہیں تو وہ خیر کے بجائے کیا ہوا؟ میری عرض سمجھ آ گئی آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ ٹائم بھی ختم ہو گیا, تو رہتی ہے بات پھر انشاءاللہ. اللہ حافظ.